یہاں جو ہمارے سامنے نسخے رائج ہے اس کے اندر ترجمۃ الباب اتنا ہی ہے، دوسرے نسخوں کے اندر تفسیری ترجمۃ الباب ہے اور وہی مناسب معلوم ہوتا ہے. باب اخراج المتشبہین بالنساء من البیوت، جو مرد بالقصد عورتوں کی مشابہت اختیار کرے ایسوں کو گھروں میں مت رکھو بلکہ ایسوں کو گھروں سے نکال دیا کرو. دیکھیے یہ جو کھنسا قسم کے لوگ ہوتے ہیں بتکلف، دیکھیں یہ ہجڑے بھی جو ہے نا دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک پیدائشی اور ایک ہیں بتکلف ہجڑے بنتے ہیں یا آپریشن کر کٹوا کے بنتے ہیں وہ لوگ. تو ایسوں سے تو احتیاط بہت ضروری ہے چونکہ وہ دلال ہوتے ہیں، ان کو نسوانی خواہشات اور سب چیزیں ان کو ہوتی ہے اور وہ جو ہے بہت سے کاموں کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں. تو اس طرح کے مرد جو بتکلف عورتوں کی مشابہت اختیار کرے اور عورتوں کی مشابہت کے ساتھ رہے، اور اس طرح کے یہ مخنث جو باقاعدہ ہجڑے بنتے ہیں بتکلف، ان سے تو احتیاط بہت ضروری ہے، ان کو گھروں سے الگ ہی رکھنے کے اندر خیر ہے. یہاں جو روایت لائے ہیں اس روایت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، چونکہ ان کو ساری معلومات احساسات ادراکات سب چیزیں ہوا کرتی ہے، اسی لیے پھر وہ غلط چیزوں کی ترجمانی کرتے ہیں. جی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ان مردوں کے اوپر جو مخنثین یعنی باقاعدہ جو کھنسا بنتے ہیں بتکلف عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، پیدائشی نہیں بتکلف بنتے ہیں، اور اب تو ان کی باقاعدہ ملکی پیمانے کی تنظیم ہے کھنساؤں کی، اور ابھی تو ایک قدم آگے بڑھ کے وہ پارلیمنٹ میں ریزرویشن مانگ رہے ہیں کہ اتنی سیٹ پارلیمنٹ کی ہمارے لیے ریزرو کی جائے، وہاں تک وہ پہنچ گئے ہیں. والمترجلات من النساء، اور ان عورتوں کے اوپر لعنت بھیجی جو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرے، یعنی بتکلف عورتوں جیسے مرد جیسے جو عورتیں بنتی ہیں، مردوں کی طرح کپڑے، مرد کی طرح بولنا، مرد کی طرح وضاکتا، مرد کی طرح چال ڈھال. تو آپ صلی اللہ علیہ وقال اخرجوہم من بیوتکم، تو کہا نکالو ان کو تمہارے گھروں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فلان مخنث کو نکالا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فلان مخنث کو نکالا گھر میں سے. تو ایسوں کو گھروں سے نکالو، دور رکھو، چونکہ یہ لوگ جو ہے بہت سی بے حیائی کو پھیلانے کا کام کرتے ہیں اور بے حیائیوں کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں، اسی لیے ان سے دور رہنا، ان کو دور رکھنا یہ بہت ضروری ہے. جی حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر بہت اچھی تقریر فرماتے تھے کہ جو آج کل اکول رائٹس کی باتیں چلتی ہیں، یعنی مرد عورت کے میانہ حقوق، مساوی حقوق، کہ مرد عورت، گجراتی میں کہتے عورت مرد نی سموڑی، مساوات، اکول رائٹس. تو حضرت فرماتے کہ اکول رائٹس تو دونوں طرف سے ہوتے ہیں، یعنی برابری کے حقوق دونوں طرف سے. تو اب مردوں کو کہنا پڑے گا کہ تم کو حمل ہوئے और कहना पड़ेगा कि बिचारी औरतों ने इतनी सदियों तक बच्चे जने, अब तुम जनना चालू करो, मर्दों को कहेंगे। सदियों से बिचारी औरतें हाइजा होती है, अब तुम हाइजा बनो। तो कहा हुकूक की मसावात का तो यही मतलब होगा कि फिर जो दोनों चीजों चीजें औरतों की खसूसियात है वो मर्द अपनावे तो ही तो जो हुकूक की मसावात कही जाएगी। जी
قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروه ان عروه اخبره ان زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وارضاه اخبرته ان ام سلمه رضي الله عنها اخبرها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها الذي مخنث فقال لعبد الله اخي ام سلمه يا عبد الله ان فتح لكم غدا الطائف فاني ادلك على بنت غيلان فانها تقبل باربع وتقبل ترد ثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم
पढ़ी है मेरी भाई। चलो आगे। अरबों के अंदर मिजाज पहले अरबों में, अब नहीं, के उल्टा है हम लोगों से, आज के जमाने से, कि हमारे यहाँ मिजाज ये है कि जितनी दुबली पतली कांटे जैसी हो वे माई कांगली, इतनी ज्यादा वो हसीन और खूबसूरत समझी जाती है। इसलिए औरतें किस्म किस्म के डाइट करती है, तो सिंगल बॉडी के वास्ते। अरबों के यहाँ उल्टा, जितनी अच्छी मोटी ताजी भैंसे जैसी हो इतनी ज्यादा वो खूबसूरत और पुर कशिश और पुर वैल्यू समझी जाती है। मोटा ताजा होना, हर चीज भरावदार हो तो जो है वो औरत जो है बड़ी खूबसूरत समझी जाती है। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने बतलाया कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ थे, यानी उनकी बारी थी, और घर के अंदर एक मुखन्नस था। मुखन्नस का मतलब क्या? जो बतकल्लुफ औरतों जैसी बात करे, औरतों जैसी वजाकता इख्तियार करे। अब वो हिजरा क्या बात कर रहा था, अजीब, हुजूर ने ध्यान से सुनी। वो हजरत उम्मे सलमा के भाई अब्दुल्ला को क्या कह रहा है, हे अब्दुल्ला, कल जो ताइफ फता हो जाए और तो मैं तुझे वैलान की बेटी की रहनुमाई करूंगा, वो तुम तुम्हारे हिस्से में ले लेना। फतह होगी और बांदिया हाथ में आएगी तो तुम्हें गैलान की बेटी को पसंद करने का। क्यों? इसलिए कि वो चार, क्या तर्जुमा करें, सलवटों पर आती है और आठ सलवटों के ऊपर वापिस जाती है। चार सलवटों पर आती है और आठ सलवटों के ऊपर वापिस जाती है। तो सामने आती है तो पेट और पेट के ऊपर चार शिकन पड़ती है, और वापिस जाती है तो दोनों पहलू के अंदर चार चार शिकन का सामने आती है। इसको बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिला वतन करा दिया था। अभी तो घर से निकाला, फिर बाकायदा जिला वतन ही करा दिया। तो भाई लोग मुखन्नस समझ के उससे बेहतियाती करते हैं, घरों में आने देते हैं। हालांकि ये तो बहुत होशियार है, इसको मर्द औरत की लाइन की अच्छी खासी महारत है। तो ही तो हजरत अब्दुल्ला को यूं कह रहा है कि जब ताइफ फता हो जाए तो गैलान की बेटी की तरफ मैं तुम्हारी रहनुमाई करूंगा। तो हुजूर ने फिर बाकायदा उसको जिला वतन ही करा दिया है मदीना से, कि आने की पाबंदी, आने का ही नहीं तुझे। फिर जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत आया तो उसने बहुत मन्नत और समाजत की कि हजरत अब तो मैं बिल्कुल बूढ़ा हो चुका हूँ, ज़ईफ हो चुका हूँ, अब तो मुझे मदीना आने की इजाज़त दो। तो फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सिर्फ जुमा के दिन उसको मदीना आने की इजाज़त दी थी। और वजह उसकी ये थी कि उसकी आमदनी का कोई जरिया नहीं था, लोगों से सवाल करके उसका गुजरान चलता था। तो कम से कम जुमा को मदीना आ जावे, कुछ चंदा करके चला जावे और अपना गुजरान चलावे। तो हुजूर ने उसको बाकायदा निकलने का हुक्म दिया। फिर आपने बाकायदा ऐलान जारी फरमा दिया
لا يدخلنها اولائی علیکم، یہ ہجڑے لوگ تمہارے پاس آنے نہیں چاہیے. مخنث جو بتکلف عورتوں جیسے بنتے ہیں وہ تمہارے پاس آنے نہیں چاہیے، چونکہ یہ جو بتکلف بنتے ہیں وہ کئی خرابیوں کی جڑ بنتے ہیں، گناہ اور برائیوں کے جڑ بنتے ہیں. جی، بابو کس شاریبی. مختلف روایات کو سامنے رکھتے ہیں تو مونچھوں کے متعلق حدیث میں پانچ طرح کے الگ الگ الفاظ آئے ہیں. کچھ روایت میں جز الشوارب کا لفظ آیا ہے، جیم زے واو تشدید، جز الشوارب، جس کے معنی آتے ہیں مونچھوں کو کاٹنے کے. دوسرا ایک لفظ آیا ہے قص الشارب کا، جس کے معنی آتے ہیں مونچھ کو کتروانے کے. تیسرا لفظ آیا ہے احف الشوارب، احف الشوارب، جس کے معنی آتے ہیں مونچھوں کو نیچی کرو، پست کرو مونچھوں کو. چوتھا لفظ آیا ہے انہی کچھ شوارب، مونچھوں کو خوب پست کرو. آگے والی روایت آ رہی ہے. اور پانچواں لفظ آیا ہے اخذ الشارب، مچھ لو، مچھ لینا. یہ پانچ طریقے کے الگ الگ الفاظ روایتوں کے اندر مونچھوں کے لیے آئے ہیں. کسی بھی روایت کے اندر مونچھ کے مونڈنے کا تذکرہ نہیں ہے. اس لیے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مونچھ کو منڈوانا ممنوع ہے. احناف مونچھ کے مونڈنے کو جائز قرار دیتے ہیں، لیکن افضل کیا ہے مونچھوں میں؟ اس سلسلے میں احناف کے یہاں تین قول ہے. نمبر ایک، مونچھیں اتنی کاٹی جائے کہ اوپر کے ہونٹ کا کنارہ ظاہر ہو جاوے. مونچھیں اتنی کاٹو کہ اوپر کے ہونٹ کا یہ کنارہ پورا ظاہر ہو جائے، کھل جاوے، واضح ہو جاوے. یہ بھی اجماع سنت ہے. نمبر دو، مونچھوں کو کاٹ کر کے بھووں کے مانند بنایا جاوے، جیسے یہ بھویں کیسی پتلی ہے، اس طریقے سے مونچھوں کو اوپر نیچے سے کاٹ لوگے تو یہ پتلی ہو جائے گی. التجنیس والمزید جو علامہ مرغینانی کی کتاب ہے صاحب ہدایہ کی، اس میں اسی طریقے کو انہوں نے مناسب بتلایا ہے، اور فتاوی عالمگیری میں بھی یہ طریقہ بتلایا گیا ہے. نمبر تین، مونچھوں کو اتنا کتروایا جاوے کہ بالکل پست ہو جاوے، بالکل پست، معمولی سی ایک دم ہو جاوے. کیونکہ حدیث شریف میں وارد پانچوں الفاظ کا تقاضا مبالغہ ہے کہ مونچھوں کے معاملے میں مبالغہ کیا جاوے. اسی لیے اب ان تمام چیزوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ مونچھوں کو مندوانا بدعت تو نہیں ہے، البتہ قطروانا سنت ہے، اور وہ بھی قطروانے میں مبالغے سے کام لیا جاوے. اس طرح مبالغہ کیے جائے کہ تمام کے تمام بال مونچھ کے بالکل پست ہو جاوے، بالکل جو ہے چھوٹے ہو جاوے، اس طریقے سے مونچھوں کو لے لیا جاوے. میں نے حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب کے انتقال پر ایک سوانح لکھی 50 صفحے کی، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ لیسٹر میں علماء کی ایک مجلس تھی انگلینڈ میں، اور کسی نے مونچھ کا مسئلہ حضرت الاستاد کو چھیڑ دیا کہ حضرت مونچھ کیسی ہونی چاہیے. تو حضرت نے فرمایا کہ جیسی میری ہے اور مولی محمد کی ہے. حضرت الاستاد نے اپنے بارے میں فرمایا جیسے میری ہے اور جیسے مولی محمد کی ہے, اس طرح کی مجھ کتروانا چاہیے. پھر حضرت نے وضاحت فرمائی کہ حدیث شریف کے اندر کاٹنے کا تذکرہ ہے, اور اب ایسی مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں کہ جس میں مونڈنا نہیں ہوتا ہے لیکن کینچیاں ہوتی ہیں, اور وہ کینچی اتنی باریک چلتی ہے کہ وہ مونڈنے کے قریب قریب کر دیتی ہے. یہ جو ٹریمر مشینیں ہوتی ہیں, ان ٹریمر مشینوں کے اندر باریک کینچیاں ہوتی ہیں, اور اس کے ذریعے سے مونچھ بالکل مونڈنے کے قریب تر پہنچ جاتی ہے. ہوتی ہے اس میں کینچیاں ہیں, اوپر کا وہ کھولو تو اندر آپ کو کینچی نظر آئے گی. تو مشین چلتی ہے, کینچیاں فاسٹ چلتی ہے, تو وہ اس طرح بال کٹ جاتے ہیں کہ وہ مونڈنے کے قریب ہو جاتی ہے. تو کہا بس یہ ہے اقرب السنت طریقہ, چونکہ اس کے اندر بالکل بال پست ہو جاتے. ایسے کچھ مواقع کے اوپر مچھ بڑھانے کے سلسلے کے اندر بھی, مثلاً یہ کہ غزوات وغیرہ کے موقع کے اوپر آدائے اسلام کے اوپر رعب ڈالنے کے لیے مچھ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مچھ بڑی رکھتے تھے, اور مقصد وہی تھا دشمنوں کے اوپر رعب ڈالنا کہ دین کے دشمنوں کو مرعوب کرنا, یہ جو ہے مقصد ہوا کرتا تھا. جی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مچھ کو کتروتے تھے, یہاں تک کہ چمڑی کی سفیدی نظر آنے لگتی تھی, یعنی مچھوں کو اتنا کتروتے تھے اتنا کتروتے تھے کہ چمڑی کی سفیدی نظر آنے لگتی تھی. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مچھ منڈوانے کو مسلح سے تعبیر کیا ہے, اور مسلح کرنا تو ممنوع ہے, تو اس کو امام مالک نے مسلح قرار دیا. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جو آدمی مچھوں کو منڈواتا ہو اس کو تادیبی سزا دی جائے, یہ امام مالک کا تو مسلک ہے. بہرحال حنفیہ دارالحرب میں غازی کے لیے مچھ بڑھانے کی اجازت کے قائل ہے, اسی طریقے سے ویوخذ لی جائے گی مچھے دونوں ہوٹھوں کے کناروں سے, یعنی مچھ اور داڑھی کا درمیان والا حصہ, یہ اس کے اوپر, یہ اور یہ درمیان, یہ بھی اس کی بھی اجازت ہے. جی اس کا تذکرہ آ رہا ہے ابھی آگے, اس کے لیے لفظ الگ ہے. جی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وانہم سے منقول ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ فطرت کے کاموں میں سے ہیں مجھ کو کتروانا, قص الشارب مجھ کو کتروانا, یہ فطرت کے کاموں میں سے ہے. سمجھ لو اچھی طریقے سے, یہ لفظ کہیں بھی آ سکتا ہے کہ بھائی فطرت کہتے ہیں کس کو, لغوی معنی ہے فطرت کا ساخت, دوسرا لغوی معنی آتا ہے بناوٹ, ساخت بناوٹ. اصطلاح کے اندر فطرت کہتے ہیں اللہ تعالی نے نبیوں کے ذریعے امتوں کو چند ایسی باتوں کا حکم دیا جن کے ذریعے وہ اپنی اسلامی شخصیت کو نمایاں کر سکے, اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے امتوں کو چند ایسی باتوں کا حکم دیا جن کے ذریعے وہ اپنی اسلامی شخصیت کو نمایاں کر سکے، جو انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، اس کو کہا جاتا ہے فطرت. تیسرا معنی آتا ہے سنت قدیمہ، جس کو حضرات انبیاء نے بھی اختیار فرمایا تھا، اس کو بھی فطرت کہا جاتا ہے. چوتھا معنی شرائع من قبلنا، یعنی مختلف دھرم مذہب کے لوگ جس کے اوپر متفق ہو، اس کو بھی فطرت کے کام سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ سب فطرت کی تعبیر ہے. تو فطرت کے کاموں کے اندر سے ایک کام بتلایا گیا، مجھ کو کتروانا. جی
قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال الزهري قال حدثنا عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه روايه الفتره خمس او خمس من الفتره الحتان والاستحداد ونفخ الابز وتقليب الانفار وقصد الشارب.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم ہاں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فطرت کے پانچ کام ہیں. شرح کہتے ہیں کہ یہ پانچ کا عدد زائد کی نفی نہیں کرتا، چونکہ دوسری روایتوں کے اندر اشرم من الفطرت کی بات بھی آئی ہے. اور یہ بھی تعبیر ہم کر سکتے ہیں کہ فطرت کے دس کاموں میں سے اولاً پانچ بتلائے، پھر بعد میں پانچ باتیں بتلائے، یا یہ کہ موقع محل کے اعتبار سے حضور نے اس وقت یہ پانچ باتیں بدلا دی، یا یہ کہ یہ پانچ باتیں ایسی ہیں کہ جس کی طرف خصوصی دھیان دیا جاوے، خصوصی توجہ دلائی کہ حضور نے مبالغہ کیا اس کی طرف توجہ اور دھیان دلوانے کے اندر، اسی لیے پانچ کو ذکر فرمایا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، پانچ چیزیں فطرت کے کاموں اس میں سے ہیں، یا پانچ چیزیں فطرت کی ہے. الختان، ختان کے معنی تو مشہور ہے، حشفے کو جو چمڑی چھپا کر کے رکھتی ہے اس کو کاٹ دینا. والاستحداد، اور جو ہے موئے زیر ناف کو کاٹنے کے لیے اس استورا استعمال کرنا مونڈنے کے لیے، ناف کے نیچے کے بال کو مونڈنے کے لیے اس استورا استعمال کرنا. ونتف الابتی، اور بغل کے بال کو اکھاڑنا. دیکھو بغل کے بال میں اصل ہے اکھاڑنا، لیکن اگر کسی کو اکھاڑنے کی تکلیف ہو تو پھر وہ اس استورا وغیرہ استعمال کر سکتا ہے، ورنہ اصل چیز ہے بغل کے بالوں کو اکھاڑنا. یہ مشق سے تعلق رکھنے والی چیز ہے کہ پہلے سے اگر آدمی مشق کرتا ہے، عادت ڈالتا ہے، تو اکھاڑنے کی عادت ہو جاتی ہے. ہمارے ایک ہم سبق اس وقت تو بڑی حدیث کی کتابیں پڑھا رہے ایک جگہ کے اوپر، تو ان کا ایک مزاج تھا، جیسے کل حضرت عثمان کے واقعے میں توجہ کی تھی نے، کہ وہ سبق میں بھی مطالعے میں بھی تکرار میں بھی ہاتھ بغل میں ہوتا اور وہ کام کاج نتفلی بیت پر عمد کا چالو رہتا تھا، اور مشہور تھا ان کے بارے میں کہ عبارت مشکل ہو اور حل کرنی ہو، الجھن ہو، تو اس وقت وہ ایسے گہرے اندر لگتے تھے کہ اسی وقت یہ کام کاج چلتا ہوتا تھا. وہ تکلیم الاسفاری، اور ناخن کو تراشنا. وقص الشاری بھی، یہ ہے ترجمۃ الباب سے رب. اور مونچھوں کو کتروانا، یہ پانچ کام فطرت کے کاموں میں سے ہیں. جی ناخون تراشنے کے بیان کے اندر یہ باب ہے، اس میں کئی حکمتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تم ناخون کو نہیں کاٹو گے تو ناخون بڑے بڑے ہو جائیں گے، اب آپ درندے جیسے نظر آؤ گے کہ کوئی درندہ آ گیا ہے. نمبر دو، ناخن بڑے ہو جاتے ہیں تو میل جمع ہو جاتا ہے جو پاکیزگی کے خلاف ہے. نمبر تین, بعض میل ایسا بھی ہوگا کہ جو ناخن کے نیچے جم جائے گا اور پانی کو چمڑی تک نہیں پہنچنے دے گا, جس کی وجہ سے آپ کا وضو اور غسل ادھورا رہے گا. یہ سب چیزیں ہیں ناخن کو بڑھانے کے اندر. پھر یہ ہے کہ بے حیا, فاحش, آوارہ لوگوں کا یہ طرز حیات بھی ہے کہ وہ لوگ اس طرح بڑے بڑے ناخن رکھتے ہیں, پھر اس کو اہتمام سے کلر کرائیں گے اور اس کی فیشن کریں گے. تو اس طرح عیاش اور آوارہ لوگوں کا بھی یہ طرز حیات ہے, اسی لیے ناخن کو تراش لینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کو ناخن اور مچھ کاٹ لیا کرتے ہیں, یہ معمول مبارک تھا. امام بیہقی نے یہ روایت نقل کی ہے, جمعہ کے دن ناخن اور مچھ کی صفائی کا معمول مبارک تھا, اور زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن کی ہے کہ بھائی ناخن ہو, موئے زیر ناف ہو وغیرہ ہو, تو زیادہ سے زیادہ 40 دن. اس کے اوپر جائیں گے تو پھر وہ کراہت تحریم کے دائرے کے اندر شامل ہو جائے گا, داخل ہو جائے گا. اب یہ ہے کہ ناخن تراشنے کی ترتیب, تو کسی صحیح روایت سے ناخن تراشنے کی کوئی ترتیب منقول نہیں ہے کہ بھائی ناخن کاٹو, جس طرح کاٹنا ہو کاٹو. البتہ یہ ہے کہ بطور ادب کچھ حضرات نے اس کی ترتیبیں لکھی ہوئی ہے, باقی حدیث شریف سے ثابت نہیں ہے. یہاں بھی ایک طریقہ لکھا گیا ہے کہ شروع کیا جائے دائنے ہاتھ کی مسبحہ انگلی سے, پھر وسطی, پھر بنسر, پھر کنسر, پھر ابہام, اس طریقے سے پانچوں انگلیاں نمٹا ڈالے, پھر بائیں ہاتھ کے اندر جاؤ اور بائیں ہاتھ کے اندر کنسر, بنسر, وسطی, مسبحہ اور ابہام, اس طریقے سے. ایک طریقہ یہ بھی لکھا ہوا ہے, امام نووی نے شرح مسلم کے اندر اسی طریقے کو راجع قرار دیا ہے اپنے معاملے کے اندر. رہا پیر, تو پیروں کے معاملے کے اندر یہ ہے کہ داہنے پیر کی کھنسر سے شروع کرو اور بائیں پیر کی کھنسر تک چلے جاؤ. داہنے پیر کی کھنسر سے شروع کر کے بائیں پیر کی کھنسر تک بھی ترتیب ناخن کو تراشتے ہوئے چلے جاؤ. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یوں طریقہ بتلایا کہ داہنے ہاتھ کی مسبحہ سے شروع کرو, پھر یہ انگلی, غصہ, پھر بنسر, پھر کنسر, برابر. اس کے بعد چلے جاؤ بائیں ہاتھ کی کنسر کے اوپر, پھر بنسر, پھر وسطی, پھر مسبحہ, پھر ابہام, اور پھر دائنے ہاتھ کے ابہام کے اوپر آ کر تکمیل کی جا رہے. یہ امام غزالی نے اس طریقے کو ترجیح دی ہے. در مختار کے اندر ایک روایت نقل کی ہے کہ جو آدمی جانب مخالف سے ناخن تراشے گا تو کبھی اس کی آنکھ میں درد نہیں ہوگا, ایک روایت صاحب در نے نقل کی ہے مخالف سمت سے ناخن تراشنے کے معاملے کے اندر. تو آنکھ یہ تدبیری چیزیں ہیں اس طرح کی, اگرچہ اس کو حدیث کہہ کر کے نقل کیا گیا ہے. جی,
قال حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا اسحاق بن سليمان قال سمعت حنزلة عن نافع عن ابي عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى
الله عليه وسلم
حلق العانة وتقليم الاظفار وقص الشارب.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وانہم نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فطرت کے کاموں میں سے ہیں ناف کے نیچے کے بال کو مونڈنا. دیکھو پیٹ ختم ہونے کے بعد ایک سخت ہڈی شروع ہوتی ہے، وہاں سے بال کو صاف کیا جائے گا، ناف کے فوراً نیچے نہیں بلکہ ناف کے نیچے چار پانچ انگل اور نیچے، جہاں پیٹ ختم ہوتا ہے وہاں سخت ہڈی، وہاں سے پھر یہ بال کی حد شروع ہوا کرتی ہے، اور دبور کے ارد گرد بھی ہوا کرتی ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. اور عورت کے اندر فرج کے اطراف کے اندر جو بال ہوں گے وہ اس کے اندر شامل ہوں گے. تو یہ آنے کی تعریف کے اندر یہ سب بال آئیں گے، ناف کے نیچے سے اور عورت میں فرج کے ارد گرد اور دبور کے ارد گرد کے بال، و تقلیم الاظفاری اور ناخن تراشنا، و قص الشاری بھی اور مجھ کو کتروانا. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وانہم سے منقول ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، پانچ کام فطرت کے ہیں، ختنا استورا استعمال کرنا، مجھے تراشنا ناخن کاٹنا، بغل کے بالوں کو صاف کرنا. اب چونکہ عام طور پر استورا استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ بغل کے بارے میں اکھیڑنے کا تذکرہ بھی آیا، اور عورتوں کے لیے چونکہ چمڑی نازک ہوتی ہے تو وہ اگر یہ کریم چونا پاؤڈر وغیرہ چیزیں استعمال کرے گنجائش ہے، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. جی جی
بابو احفاء اللحا
یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مشرکین کی مخالفت کرو. کیا مطلب مشرکین کی مخالفت کرنے کا؟ نمبر ایک, مشرک لوگ داڑھیوں کو کتراتے تھے, جیسے کہ آج کل جو ہے فلم میں اداکار جو ہوتے ہیں کام کرنے والے, اس میں سے کسی اداکار نے خاص انداز کی داڑھی رکھ دی اور وہ جوانوں کے اندر اس کا رواج عام ہو رہا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام اور سنت میں یہ داڑھی رکھ رہا ہے, حالانکہ وہ فلمی اداکار کی نقل اتارے ہوئے ہیں. تو مشرک لوگ وہ داڑھی کترواتے تھے, چھوٹی چھوٹی خش خشی رکھتے تھے. اور ایک ہوتی ہے فرینچ کٹ داڑھی, یہ فرینچ کٹ داڑھی اتنی ہوتی ہے یہاں پر تھوڑی سی, باقی یہ سب مونگا ہوا, یہ بھی بس یہاں ایک خاص سٹائل کی ہوتی ہے فرینچ کٹ, جیسے عرب کے اندر بہت سے لوگ ایسی رکھتے ہیں وہ. تو یہ مشرکین کا طرز تھا داڑھیوں کو کتروانے کا. دوسرا, اس کا مطلب ہے بالکل یا سیدھے سے منڈوا دیا جائے, یہ بھی ان کا ایک طرز تھا مشرکین کا. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے طرز کی داڑھی رکھنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو اور داڑھیوں کو چھوڑ دو, یعنی بڑھاؤ اس کو بڑھاؤ. اب دیکھیے یہاں یہ لفظ آیا, آگے مستقل ترجمۃ الباب آ رہا ہے, تو اس سے معلوم ہوا کہ بڑھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو بالکل ہی آزاد چھوڑ دیا جائے, اسی لیے کہ وہ بالکل ایسی چھوڑ دی جائے گی اور اس کو طول عرض سے نہیں کاٹا جائے گا, تو ایک مذاق بن جائے گی. وہ تو ایسی جو ہے پھیلی لمبی چوڑی داڑھی ایک طرز مذاق ہو جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے طول اور عرض سے داڑھی کو لیا بھی ہے, یہ بھی ثابت ہے. ترمذی شریف کے اندر حدیث نمبر 2766 اس کے اوپر مرفوع روایت موجود ہے. اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 350 کے اوپر اس سلسلے کے اندر روایت نقل کی ہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ جیسے چاہے وہ بڑھتی رہے اور پھیلتی رہے. طول میں بھی حضور نے لیا ہے اور عرض میں بھی اس کو لیا ہے. اب حضرت عبداللہ ابن واہ خوش شوارب اور مونچھوں کو کترواؤ, اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کیا یا عمرہ کرتے تو اپنی داڑھی کو یوں مٹھی میں پکڑتے, یعنی حج اور عمرے سے فارغ ہوئے, احرام کھولنے کا وقت آیا تو داڑھی کو یوں کر کے مٹھی میں پکڑا, اور مٹھی کا اعتبار یوں ہوتا ہے, یوں یہ طریقہ ہے, یہ انگوٹھے والی نوک جو ہے نا یہاں زکن پر لگا دینے کی, اس طریقے سے وہ مٹھی کا اعتبار ہوتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حج یا عمرہ کیا تو اپنی داڑھی کو جو ہے انہوں نے مٹھی میں پکڑ لیا, یعنی احرام کھولتے وقت پر. فما فضل اخذہ, جو زائد نکلی وہ کاٹ ڈالی نیچے سے کتروا دی اسے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ طرز ہے کہ جو زائد نکلے اس کو قطر دینا چاہیے. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت نقل کی ہے اس میں یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبائی سے بھی داڑھی کو لیتے تھے اور چوڑائی سے بھی داڑھی کو لیتے تھے, دونوں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے.